بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. يا صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیات 207 تا 209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف پی ڈی ایم کا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین انتظامیہ اور پولیس کو دھکیلتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ یوم نقبہ، سرزمین فلسطین پر ناجائز قبضے اور فلسطینی عوام کے قتل عام اور جلا وطنی کی 75ویں برسی۔ ترکی میں صدارتی انتخابات، کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہ کر سکا، دوسرے مرحلے کے لیے آمادہ ہیں موجودہ صدر اردوغان کا اعلان۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کا دھرنا شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پی ڈی ایم کے اراکین اور طرفدار حکومت کی مخالفت کے باوجود ریڈ زون میں داخل ہو گئے، جس کے بعد پولیس نے سرینا چوک کا راستہ کھول دیا اور مظاہرین سپریم کورٹ کے باہر ججوں سے مخصوص گیٹ کے سامنے پہنچ گئے۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ پی ڈی ایم کے مظاہرین انتظامیہ اور پولیس اہلکاروں کو ڈھکیلتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ اسلام آباد میں کیپٹل پولیس کے ترجمان نے صورتحال کو پران بتایا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ مظاہرے میں شریک لوگوں سے پران رہنے اور پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کے بارے میں حکومت اور جمعیت علماء اسلام فیک مذاکرات ناکام ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا تھا کہ مظاہرے دن کے 2 بجے سے شروع ہو جائیں گے۔ حکومت نے درخواست کی تھی کہ مظاہرین ریڈ زون میں داخل نہ ہوں، لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یہ درخواست مسترد کر دی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حق میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے مبینہ طور پر غیر قانونی فیصلوں کے خلاف احتجاجی دھرنے کی کال دی تھی، جس کے بعد پورے ملک سے پی ڈی ایم بالخصوص جمعیت علماء اسلام فے کے کارکن اور طرفدار اتوار سے ہی اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت نے ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیر کو پارلیمنٹ کے اجلاس خطاب میں کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ چیف جسٹس کے مس کنڈکٹ کا جائزہ لے۔ انہوں نے کہا کہ 3-2 کا فیصلہ دینے والے ججوں نے بقول ان کے مس کنڈکٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ اپنے اختیارات کا جائزہ لے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے بقول ان کے قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں پرتشدد مظاہرے ہوئے، جن کے دوران راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹر اور لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس سمیت مختلف فوجی مراکز اور تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر لیڈران نے اپنی پارٹی کو حالیہ تشدد اور فوجی مراکز پر حملے سے بری الذمہ قرار دیتے ہوئے حکومت کو اس کے لیے جواب دہ قرار دیا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے ہندوستان میں اپنا ناظم الامور معین کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سہیل شاہین نے پیر کو روز کہا ہے کہ ہندوستان میں افغان سفارت خانے کے ایک سابق کارکن قادر شاہ کو ناظم الامور کی حیثیت سے معین کر دیا گیا۔ اس سے قبل قادر شاہ افغانستان کے قومی سلامتی کے ترجمان تھے۔ ہندوستان کی حکومت نے اب تک اس بارے میں کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم بعض ذرائع ابلاغ نے افغانستان کے ایک سابق سفارتکار کے حوالے سے اعلان کیا تھا کہ ہندوستان کی حکومت نے نئی دہلی میں افغانستان کا سفارت خانہ طالبان کے حوالے کر دیا ہے۔ ان ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان کی حکومت نے قادر شاہ کو دہلی میں افغانستان کے سفارت خانے کے نگراں سربراہ کے حیثیت سے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں افغانستان کے سفارت خانے اب بھی افغانستان کی سابق حکومت کے سفارتکاروں کے اختیار میں ہیں۔ ایران کے تیل کے نئے قدرتی ذخیروں میں 2.5 ارب بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ ایران کی نیشنل آئل کمپنی کے سربراہ محسن خجستہ مہر نے اعلان کیا ہے کہ تیل اور گیس کے نئے ذخیروں کے سلسلے میں ہونے والی سرگرمیوں کے پیش نظر گزشتہ 2 سال کے دوران ایران کے تیل کے ذخیروں میں 2.5 ارب بیرل کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیل اور گیس حاصل کرنے کی نئی انکشافی سرگرمیوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متعدد کمپنیاں 16 بلاک کے تحت تیل اور گیس نکالنے کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس شعبے میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ نیشنل آئل کمپنی کے سربراہ نے بتایا کہ انکشافی سرگرمیوں کے پیش نظر امید کی جا رہی ہے کہ ملنے والے ہائیڈرو کاربر ذخیرے موجودہ ذخیروں سے بھی کئی گنا بڑے ہوں گے۔ حماس تنظیم اور جہاد اسلامی تحریک کے سربراہوں نے صہیونی دشمن کے سامنے متحدہ موقف پر زور دیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کے مطابق اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے جہاد اسلامی فلسطین کے سیکورٹی جنرل زیاد النخالہ سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران القدس بریگیڈ کے کئی کمانڈروں کی شہادت کی تعزیت پیش کی اور کہا کہ استقامتی محاذ شہیدوں کے خون کا ہمیشہ وفادار رہا ہے اور ایثار کے جذبہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ انہوں نے اس موقع پر صہیونی حملوں کے مقابلے میں استقامتی محاذ کے مشترکہ آپریشنل کمان کی افادیت اور القدس بریگیڈ کے مجاہدوں کی شاندار کارکردگی کی قدردانی کی اور میدان جنگ میں اس حربے کو انتہائی مؤثر قرار دیا۔ ٹیلی فونی گفتگو کے دوران زیاد النخالہ نے بھی فلسطینی مزاحمتی گروہوں سے وابستہ جوانوں کے جذب استقامت اور باہمی تعاون کو سراہتے ہوئے اسے قابل فخر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ القدس بریگیڈ ہر لمحے فلسطینی عوام پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج 15 مئی کو پوری دنیا میں اس دن کو یاد کیا جا رہا ہے جب صہیونیوں نے باضابطہ طور پر بربریت اور ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع کیا تھا۔ اس دن کو یوم نقبہ کا نام دیا گیا ہے۔ 75 سال قبل 15 مئی 1948 کو صہیونیوں نے اپنے مسلح جتھوں اور منظم جرائم میں ملوث گروہوں کے ذریعے فلسطین پر قبضہ اور اس سرزمین کے اصلی باشندوں کو بڑے پیمانے پر نکال باہر کیا۔ اس دن کو آج تک فلسطینی عوام اور دنیا بھر کے حریت پسند یوم النکبہ یعنی منحوس دن کے نام سے مناتے ہیں۔ اس دن صہیونی غاصبوں نے فلسطینیوں کے خلاف کم از کم 70 وحشیانہ جرائم انجام دیے، 531 شہروں اور قصبوں کو ویران اور 774 قصبوں پر قبضہ کیا اور 8 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو اپنے گھر بار سے نکال کر آوارہ وطن کر دیا۔ اس دن سے صہیونیوں کے مظالم کا ایک نیا باب کھل گیا۔ فلسطین کے مرکزی ادارے اعداد و شمار کے مطابق 1967 کی جنگ کے بعد بھی صہیونیوں نے مزید 2 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے آبائی سرزمین سے نکال باہر کرتے ہوئے انہیں اردن جانے پر مجبور کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 1948 کے یوم النکبہ سے لے کر اب تک صہیونیوں نے 100,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو بہیمانہ طریقے سے شہید کیا ہے۔ ان تمام برسوں کے دوران صہیونیوں نے فلسطینیوں کی رہائشی اور زرعی زمینوں پر قبضہ کر کے انتہا پسند آبادکاروں کے لیے دسیوں ہزار گھر تعمیر کیے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یوم النکبہ کے موقع پر اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں نے فلسطینی عوام کو جلا وطنی پر مجبور اور ان کا قتل عام کیا اور ایک وہم کو حقیقت میں بدلنے اور تاریخی حقیقتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر کے یوم النکبہ کو جنم دیا، وہ فلسطینی عوام کے عزم پختہ اور قومی شناخت کو ختم کرنے میں ناکام رہیں گے۔ حماس نے اپنے اس بیان میں تمام عالمی اداروں اور دنیا بھر کے ممالک کے وزرائے خارجہ سے اپیل کی ہے کہ صہیونی قبضے کا پس پردہ عوامل اور ان کے وحشیانہ جرائم کو ہر عالمی پلیٹ فارم پر فاش اور اس مجرم حکومت کے اعلی عہدیداروں کو عالمی قوانین کے تحت مجرم ٹھہراتے ہوئے انہیں عالمی فوجداری عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ اس سال یوم نقبہ فلسطین ایسی حالت میں منایا جا رہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو ایک اور شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے 9 مئی سے غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کیے تھے، لیکن پھر مصر کی وساطت سے فلسطینیوں کی شرائط پر فائر بندی قبول کرنے پر مجبور ہو گئی، اور 13 مئی کی رات فلسطینی مزاحمتی محاذ اور صہیونی فوج کے درمیان فائر بندی کے آغاز کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد فلسطینی عوام نے پورے فلسطین بالخصوص غزہ میں فتح کا جشن منایا۔ یوم نقبہ فلسطین کی مناسبت سے فلسطین کے ساتھ ہی پوری دنیا حتیٰ یورپ میں بھی عوام نے ریلیاں نکال کر فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ عبری ذرائع ابلاغ نے جہاد اسلامی فلسطین کی میزائل توانائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک مزاحمت میں میزائلوں کی دہاڑ اور گھن گرج نے نصف سے زائد مقبوضہ علاقوں کو تعطل سے دوچار کر دیا۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عبری ذرائع ابلاغ نے غاصب صہیونی فوج کی توانائی اور غزہ پر جارحیت کے 5 روز کے دوران غاصب صہیونی حکومت اور صہیونی آبادکاروں میں پائے جانے والے خوف و ہراس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاد اسلامی فلسطین کی میزائل توانائی کا اعتراف کیا ہے۔ عبری زبان صہیونی میڈیا کہنا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کے 5 دن میں تحریک مزاحمت کی استقامت اور جوابی حملوں اور جہاد اسلامی فلسطین کے تباہ کن میزائلوں سے نصف سے زائد مقبوضہ علاقوں میں تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ ایلون ابیتار نامی صہیونی فوجی افسر نے ایک بیان میں اقرار کیا کہ غزہ کے حالیہ جنگ کے نتیجے میں پہنچنے والا نقصان بہت زیادہ ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 نے بھی انکشاف کیا ہے کہ غزہ پر حملوں اور جوابی حملوں میں اگر فلسطین کی تحریک حماس بھی شامل ہو جاتی تو استعمال کیے جانے والے میزائلوں سے صہیونی حکام کی تشویش کہیں زیادہ بڑھ جاتی، جبکہ جارحیت اور جوابی حملوں کا سلسلہ بھی کہیں زیادہ تیز ہو جاتا اور نتیجے میں حالات مزید خراب اور تباہ کن ہو جاتے۔ عبری ذرائع نے اس سے قبل اعتراف کیا تھا کہ لڑائی کا دائرہ وسیع ہونے سے جنگ کے محدود رہنے اور جنوبی فلسطین میں ایک اور حزب اللہ کے جنم لینے پر صہیونی حکام میں پائی جانے والی تشویش بڑھتی چلی جائے گی۔ دنیا اسنا ایک سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ کے خلاف تازہ صہیونی جارحیت کے نتائج صہیونی حکومت کی دفاعی توانائی میں اضافہ نہ ہونے کے آئینہ دار ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کے اس سروے نتیجے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کے نتیجے میں تحریک مزاحمت کی دفاعی اور میزائل توانائی میں اضافہ ہونے اور صہیونی حکومت کی توانائی پہلے کی طرح محدود ہونے کی ترجمان ہے۔ اس سروے میں سوال کے جواب میں کہ غزہ کے خلاف جنگ میں کیا اسرائیل کی توانائی میں اضافہ ہوا ہے، 44% نے جواب میں نہیں کہا ہے، جبکہ صرف 42% نے ہاں میں جواب دیا ہے، اور 5% کا کہنا ہے کہ تحریک مزاحمت کی بڑھتی توانائی کے مقابلے میں صہیونی حکومت کی دفاعی توانائی پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہوئی ہے۔ اس سروے میں نتنیاہو کی کارکردگی پر بھی سوال کیا گیا، جس کے جواب میں 15% نے کہا کہ نتنیاہو کی کارکردگی اچھی نہیں رہی ہے، جبکہ 14% نے کارکردگی نہایت بدتر قرار دی ہے۔ ترکی میں صدارتی انتخابات دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے۔ رپورٹ کے مطابق صدارتی انتخابات کی رائے شماری کے بعد پتہ چلا ہے کہ ترکیہ کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان کو 49.35% ووٹ ملے، جبکہ کمال قلیچدار اوغلو کو 45% ووٹ مل سکے، اور 50% اور 1 ووٹ ملنے میں ناکامی کے بعد ابھی انتخابات دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 88.48% عوام نے ترکیہ کے صدارتی انتخابات کی ووٹنگ میں شرکت کی ہے۔ یہ نتائج منظر عام پر آنے کے بعد ترک صدر اور صدارتی انتخابات کے امیدوار رجب طیب اردوغان نے اپنی تازہ تقریر میں اعلان کیا کہ وہ صدارتی انتخابات کے اگلے راؤنڈ کی ووٹنگ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، والفریقین من عرب ومن عجم، مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأبر الناهي فلا احد، نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، أبر في قول لا منه ولا نعم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، دعا الى الله فالمستمسكون به، دعا إلى الله فالمستمسكون به، مستمسكون بحبل غير منفصم، مستمسكون بحبل غير منفصم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، ولم يدانوه في علم ولا كرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام، اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ کا میزبان ہاشم علی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہے۔ شاعر مدح امام صادق علیہ السلام میں یوں رطب اللسان ہے: خلاق دو عالم کا ایسا شہکار امام صادق ہیں، سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہیں۔ قدرت نے عطا کی ہے ان کو پرواز نظر کی وہ طاقت، مذہب کی ہر ایک خدمت کے لیے تیار امام صادق ہیں۔ گر دین خدا پر حملہ ہو بن جاتے ہیں یہ مذہب کی سپر، باطل جو اٹھائے سر اپنا تلوار امام صادق ہیں۔ منصور کا ناصر کوئی نہیں، اس رہ کا مسافر کوئی نہیں، اب قافلے حق کے بس تنہا سالار امام صادق ہیں۔ ایمان کی ہر حکمت ان سے، اسلام کی ہر وسعت ان سے، ہے علم اگر ایک نقطۂ با پرکار امام صادق ہیں۔
فراز عرش ملا سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ کہتا ہے۔
روایت کے مطابق 25 شوال المکرم فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور امامت 34 برس پر محیط ہے۔ سن 114 سے 132 ہجری قمری تک اموی دور حکومت تھا، جبکہ 132 سے 148 ہجری قمری یعنی آپ کی شہادت تک عباسی حکمران بسر اقتدار تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کو اپنی 65 سالہ عمر میں سے تقریباً 12 سال اپنے دادا حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کی معیت میں اور پھر 19 سال اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارنے کا موقع ملا اور پھر خود اپنی امامت کے 34 سال میسر ہوئے۔ اس دوران بنو امیہ اور بنو عباس کو اپنی لڑائیوں میں مشغولیت نے آل محمد کے ساتھ تعرض کا موقع نہیں دیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس درسگاہ کو ایک عظیم دانشگاہ کے رتبے تک پہنچا دیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس دانشگاہ کے نصاب کی دستاویز بہت پہلے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں تیار کر دی تھی۔ بظاہر یہ دعاؤں کا مجموعہ اپنے اندر حکمت اور دانائی، احکام خداوندی، عبد اور معبود کے تعلقات، حقوق الناس اور تخلیق کائنات جیسے کثیر الجہات عنوانات پر مشتمل تھی، جو پڑھنے والوں کو دعوت فکر دیتی ہے۔ محمد ابن یعقوب کلینی نے 16199 احادیث پر مشتمل اصول کافی بطور تدریسی مواد مہیا کیا، جس کی موجودگی میں ہمارے علماء کو قیاس اور رائے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی تدوین فقہ کی انہی کوشش کی بنا پر فقہ محمدی کو فقہ جعفری سے موسوم کیا گیا، تاکہ اس کو فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی سے ممتاز کیا جا سکے۔ موجودہ دور میں فقہ جعفری کی اعلی علمی حلقوں میں پذیرائی کی ایک قابل ذکر مثال مصر کی عظیم دانشگاہ جامعہ اظہر کے چانسلر مفتی علامہ شیخ محمود شلتوت کا ایک منصفانہ اور جرأت مندانہ اقدام ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور قوی دلیل کی موجودگی میں ایک مذہب یا فقہ کے ماننے والوں کے لیے دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، اور اس بنا پر انہوں نے قانونی طور پر فتویٰ دیا کہ دوسرے مذہب کی طرح شیعہ فقہ پر بھی عمل صحیح ہے۔ ان کا یہ اقدام قدر و منزلت کا متقاضی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی باتوں کی نصیحت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو آپ نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام اور والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا۔ یہ دور سن 83 ہجری سے لے کر 114 ہجری قمری تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا دور 114 ہجری سے 140 ہجری قمری پر محیط ہے۔ اس دور میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم و معارف پھیلانے کا بھرپور موقع ملا، جس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں آپ نے 4000 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی اور مکتب کو عروج پر پہنچایا۔ تیسرا دور امام کی آخری 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس دور میں آپ پر عباسی خلیفہ منصور دوانیقی کی حکومت کا سخت دباؤ تھا اور آپ کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ عباسیوں نے چونکہ خاندان پیغمبر کی حمایت و طرفداری کے نعرے کی آڑ میں اقتدار حاصل کیا تھا، شروع شروع میں عباسیوں نے امام پر دباؤ نہیں ڈالا، لیکن آہستہ آہستہ اپنے قدم جمائے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے بھی امویوں کی روش اپنا لی اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے محبین اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس میں وہ امویوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ یوں تو سلسلہ امامت کے ہر فرد نے جس قدر ممکن ہو سکا ظلم و ستم اور قید و بند کی فضاؤں میں بھی فرائض امامت کو انجام دیا، لیکن حضرت امام صادق علیہ السلام کو اپنے عہد میں موقع مل گیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کو فروغ دیں۔ اس دور میں علم کا پھیلاؤ اس حد تک ہوا کہ انسانی فکر کا جمود ختم ہو گیا اور فلسفی مسائل کھلی مجلسوں میں زیر بحث آنے لگے۔ اس ضمن میں جسٹس امیر علی لکھتے ہیں، یہ تحریک حضرت امام صادق علیہ السلام کی سرکردگی میں آگے بڑھی، جن کی فکر وسیع، نظر عمیق اور جنہیں ہر علم کی دستگاہ حاصل تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اسلام کے تمام مکاتب فکر کے مؤسس اور بانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی مجلس بحث و درس میں صرف وہی افراد نہیں آتے تھے جو بعد میں امام مذہب بن گئے، بلکہ تمام اطراف سے بڑے بڑے فلاسفر استفادہ کرنے حاضر ہوتے تھے۔ دوسری صدی کی ابتدا یعنی 133 ہجری میں اموی خلافتوں کے خاتمے پر عباسی دور شروع ہوا۔ یہ عبوری دور انتقال و تحویل اقتدار کی کشمکش کا وقفہ تھا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت امام صادق علیہ السلام نے علوم و معارف اسلام کی ترویج و اشاعت کا اہم کام انجام دیا۔ یہ وہ دور تھا جب فتوحات اور بیرونی دنیا سے بڑھتے ہوئے روابط کے نتیجے میں رومی اور یونانی فکری اثرات عربستان میں مختلف فنون، علوم اور نظریاتی رجحانات کو متاثر کر رہے تھے، جو اسلام کے خلاف ایک بیرونی یلغار ثابت ہو رہے تھے۔ موجودہ عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کی ایک صورت میں یہ ایک ایسی سرد جنگ تھی جس کے زہریلے اثرات اور ہلاکت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا صرف تلوار کی دھار اور اسلحے کی طاقت سے ممکن نہیں تھا، کیونکہ علم و فکر کا مقابلہ علم و دانش ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ نسلی تعصب اور جہالت سے فکری اور علمی طوفان پر بندھ نہیں باندھ سکتے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ ایسی صورت میں سب سے بہتر حکمت عملی امت مسلمہ کو حصول علم و دانش کی طرف راغب کرنا ہے۔ ان فیوز کے اجرا کے لیے مدینہ میں آپ کا گھر اور مسجد نبوی ایک بڑے علمی تحقیقی مرکز کی شکل اختیار کر گئے، اور اس حلقے تعلیم و تدریس و تحقیق میں کم از کم 4,000 طلبہ مختلف شہروں اور ملکوں سے آ کر زیر تعلیم تھے۔ مختلف علوم میں امام کی دسترس کا بنیادی راز یہ ہے کہ ائمہ اور معصومین کا علم لدنی ہوتا ہے اور کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ الہامی علم ہے جس کی بنیاد روحانیت، تزکیہ نفس اور معارف الہیہ ہیں۔ اس موقع پر ایک اہم کتاب کا حوالہ مقصود ہے جس کا ہمارے علمی حلقوں میں بے حد چرچا ہے۔ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ کی یونیورسٹی کے مطالعاتی مرکز سے شائع ہونے والی کتاب کا فرانسیسی زبان سے ذبیح اللہ المنصوری نے مغز متفکر جہان شیعہ کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا تھا۔ اصل کتاب کی مناسبت سے اس کا نام مغز متفکر اسلام ہے، لیکن اس عوامی نام سپرمین ان اسلام زیادہ زبان زد عام ہے۔ اس کتاب میں ایسے مطالب درج ہیں جو پہلی مرتبہ عام قاری تک پہنچے ہیں۔ یہ کتاب ایک علمی کاوش ہے جو 25 دانشوروں کی تحقیق کا نتیجہ ہے، جس میں صرف 2 مسلمان ہیں۔ حسین نصر اور موسیٰ صدر، باقی 23 یورپ اور امریکہ کی مختلف جامعات سے منسلک پروفیسر اور مستشرقین ہیں۔ اس کاوش کا پس منظر یہ ہے کہ 17ویں صدی عیسوی سے اسلامی مسائل یورپ کے دانشوروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اسٹراسبرگ یونیورسٹی کے تحقیقاتی مرکز نے، کہ جو ادیان عالم پر ریسرچ کرتا ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد اہل تشیع اور ان کے مذہب کی عظیم شخصیات کی علمی سطح، خدمات اور فیوضات کا جائزہ لیا، اور اس جائزے کے دوران مختلف کتب خانوں میں موجود شیعہ دانشوروں کی علمی تحقیقات اور دستاویزات کے مطالعے کے نتیجے میں ان دانشوروں کو امام صادق علیہ السلام کی آفاقی شخصیت کا پہلی مرتبہ اندازہ ہوا۔ ایک درخت اپنے پھل سے، ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے، اور ایک استاد اپنے شاگردوں کی صلاحیتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے شاگرد اور اصحاب کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں چند معروف نام عبان بن تغلب، ہشام بن الحکم، مفضل بن عمر، حماد بن عیسیٰ، زرارتن بن آئین، محمد بن علی المعروف، مومن طاق، اور آخر میں لیکن بہت قابل احترام جابر بن حیان ہیں۔ جابر بن حیان بابا علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ الجبرا کے بانی ابو موسیٰ الخارزمی نے بھی بالواسطہ طور پر امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا۔ اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کی علمی منزلت اور آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا ہے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علوم تدوین کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کہ اپنے شاگرد جابر بن حیان سے کہا کہ ایسا کاغذ تیار کرو جس کو آگ نہ جلا سکے۔ جابر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ کاغذ تیار کیا تو امام نے اس کاغذ پر اپنے دست مبارک سے لکھ کر اسے آگ میں ڈالا تو آگ اس کو نہیں جلا سکی۔ البتہ راویوں نے اس کتاب کے نام کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس میں تحریر کیے گئے علم کا نام بتایا ہے۔ امام کے علوم صرف فقہ، حدیث اور علم کلام ہی نہیں تھے، بلکہ ان میں آپ کے ایجاد کردہ علوم جیسے فزکس، کیمیا اور طب وغیرہ بھی شامل تھے۔ احادیث کے مطابق حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امام کاظم علیہ السلام کو اپنے بعد امام کے عنوان سے اپنے خاص کے سامنے تعارف کرایا تھا، لیکن بنی عباس کے سیاسی دباؤ اور امام کاظم علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر اپنے بعد 5 افراد من جملہ منصور دوانیقی کو اپنا وصی بنایا۔ اسی بنا پر حتیٰ آپ کے بعض برجستہ اصحاب جیسے مومن طاق اور ہشام بن سالم بھی آپ کی جانشینی کے مسئلے میں مردد تھے۔ یوں یہ لوگ شروع میں عبداللہ افتاح کی طرف چلے گئے اور ان سے کچھ سوالات کیے، لیکن وہ عبداللہ کے جواب سے قانع نہیں ہوئے تو وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گئے اور وہی سوالات آپ سے بھی کیے، اور جب آپ کے جواب سے وہ قانع نہیں ہوئے تو انہوں نے آپ کی امامت کا اقرار کر لیا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں میں مختلف فرقے وجود میں آ گئے۔ بعض آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل کی وفات سے انکار کرتے ہوئے آپ کے بعد ان کی امامت کے قائل ہو گئے، جو بعد میں اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی میں سے بعض لوگ جب اسماعیل کے زندہ ہونے سے مایوس ہو گئے تو ان کے بیٹے محمد کی امامت کے قائل ہو گئے۔ بعض شیعہ عبداللہ افتاح کو امام ماننے لگے، یہ گروہ فتحیہ کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن یہ گروہ عبداللہ کی وفات کے بعد، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے صرف 70 دن کے بعد واقع ہوئی، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوئے۔ بعض شیعوں نے ناووس نامی شخص کی پیروی کرتے ہوئے خود امام صادق علیہ السلام کی امامت پر توقف کیا۔ یہ گروہ بعد میں فرقہ ناووسیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور بعض شیعہ محمد دیباج کی امامت کے معتقد تھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کے دور امامت میں بنی امیہ کے سلاطین میں ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید بن ولید، مروان حمار اور خاندان بنی عباس کے دو افراد ابو العباس الصفاح اور منصور دوانیقی تھے۔ ان میں عبد الملک کے 20 سال کا عہد اور منصور دوانیقی کے 10 سال شامل ہیں۔ علماء کے مطابق 15 یا 25 شوال سن 148 ہجری قمری میں 65 سال کی عمر میں منصور دوانیقی نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ علماء شیعہ کا اتفاق ہے کہ آپ کو منصور دوانیقی نے زہر سے شہید کرایا تھا۔ امام علیہ السلام کو زہر آلود انگور کھلایا گیا، انگور نوش کرتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا، پیشانی پر موت کا پسینہ آیا، اور ایک آخری انگڑائی لی اور اکھڑی سانسوں کے درمیان دھیرے سے فرمایا، میرے اعزہ کہاں ہیں؟ تمام اعزہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ نوحو شیون بلند ہوا، آپ نے آخری بار سب کو دیکھا اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ شاہ امم کے گرد اعزہ تھے نوح گر، شاہ امم کے گرد اعزہ تھے نوح گر، خرد و کلاں پہ آپ نے الفت سے کی نظر، لطف و کرم سے آپ نے کیا سب کو بہراور، کھولا پھر ان پہ واز و نصیحت کا شہن در، وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی، وہ جان کنی کا وقت وہ نرمی کلام کی، وہ صحبت اخیر وہ رخصت امام کی، ناگاہ بند ہو گئی آواز دردناک، پہنچی جوار رحمت خالق میں روح پاک، تیغ علم سے دل ہوئے بیٹوں کے چاک چاک، تر ہو گیا یتیموں کے اشکوں سے فرش خاک۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ مگر آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن کربلا کی جلتی ریت پر پڑا رہا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ سامعین، پروگرام کے اختتام پر ایک بار پھر اس المناک شہادت کی مناسبت سے دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
فاطمہ کی دل بر ہے عسکری کے پالے ہیں، ان کے دم سے دنیا میں ہر طرف اجالے ہیں، باغ دین احمد پر ان سے ہے بہار۔
الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار، الاجل پکار بار بار،
حق نے ایک عدالت کا ان سے کام لینا ہے، پام لینا ہے لے کے آنے والے ہیں جگ کی ذوالفقار
الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار
تیغ لے کے ہے در کی جب امام آئیں گے تب فتک کے غاصب کے ہاتھ کاٹ جائیں گے فاطمہ کے دل کو پھر آئے گا قرار
الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار
تو علی کی صورت میں ایک کمال قدرت ہے تو چھپا ہے پردے میں صاحب کرامت ہے تیری اس صفت پر ہے رب کو افتخار
الاجل پکار بار بار الاجل پکار بار بار
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی دعا عبودیت کا پیکر ہے غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت عزت قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے دعا انسان کے قلبی فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت حسد حرص دنیا کی محبت مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں جی ہاں سامعین ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.